خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم اشارہ مغفرت کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں مل جائیں. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. اے اللہ سب شریعت و سنت کے پابند بنے. ہماری اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، پردے کا دور دورہ ہو، بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہو. الہ العالمین کرونا وائرس دنیا سے دفعہ ہو. الہ العالمین کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں. مولا کریم جو بیچارے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ان مسلمانوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. یا اللہ ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. الہ العالمین لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی ختم ہو. اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم.
ماشاءاللہ سبحان اللہ ذکر اللہ کا سلسلہ یہ جاری ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ کی یاد میں دلوں کا جو ہے وہ چین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ہمیں بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ فرمائے. آمین. امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ میں نے حوض کوثر کا بھی کچھ بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حوض کوثر کی آواز دنیا میں ہم بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آواز سنی جا سکتی ہے حوض کوثر کی، آب کوثر کی؟
صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی
محمد. جی ہاں یہ حدیث پاک روایت ہے بدور السافرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کانوں میں دونوں انگلیاں ڈالیں گے نا، آپ ڈالیں تو بوں بوں اس طرح گونج پیدا ہوگی، تو یہ گونج جو ہے نا یہ حوض کوثر کی آواز ہے.
اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ آب کوثر نصیب فرمائے.
آمین.
اور حضور کے دست اقدس سے اللہ عطا
فرمائے، نصیب فرمائے،
آمین آمین. حضور یہ ایک حکایت میں نے سنائی ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی اختیار کرے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو نیک عمل کرنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض وقت مشکل بھی ہوتا ہے. چلے بندہ نیک کام کر لیتا ہے، نیک کام بھی کرنا ہے، خود کو نیک بھی نہیں سمجھنا، اس نیک کام پر پھولنا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب ہو کہ بندہ نیک کام بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، آپ کے بھی اشعار اس طرح کے ملتے ہیں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، رحم فرما، رحم کر، اس طرح آپ کا ایک شعر ہے، اس طرح کے اور بھی کافی سارے ہیں، اور بھی اعلی حضرت کے بھی عاجزی والے اشعار ملتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ نیکی بھی کرے اور اپنے آپ کو نیک بھی نہ سمجھے؟
یہی تو کمال ہے، جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے نا وہ نیک نہیں ہے.
اللہ اکبر.
جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے نا تو سمجھو کہ اس کی حماقت کی ابتدا ہوئے. تو عاجزی تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر لاکھوں سلام، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. تو اپنی میں کرتا نا، ارے کوئی بھی عمل انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے. دنیا میں بھی جو میں کرتا نا، جیسے کہ میں نے یہ کیا، میں بہت اچھا آدمی ہوں اور میں بہت دلیر ہوں، بہت سخی ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، اتنے تیرے درود شریف پڑھتا ہوں، سارا سال روزہ رکھتا ہوں، کوئی یوں اپنے ہی کہے یہ نیکیاں، تو یہ فطرت نا آپ لے کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یار کرتا دیو کہ ہم کو کیوں سناتا ہے. تو عاجزی میں اس کا بھی پردہ ہے، عافیت ہے کہ اپنے آپ کو نیک نہیں گئے.
اللہ
کوئی بولے کہ میں نیک آدمی ہوں تو دو خلاف ہو جائیں گے اس کے. تو یہ عاجزی جو فطرت کے خلاف تو نہیں ہے، مگر اپنے منہ سے عاجزی کے الفاظ بھی پھنسا دیتے ہیں. یہ تنبیہ المغترین میں لکھا ہے کہ جو اپنی مذمت کرتا رہے نا کہ میں تو فقیر، حقیر، گناہگار، عاجز، مسکین، تو یہ دراصل اپنی تعریف کر رہا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یار بڑا انکساری والا آدمی ہے، بڑی عاجزی کرتا ہے. تو یوں بندوں کے سامنے کوئی اکا دکا کوئی الفاظ کہہ دے وہ الگ بات ہے، اس کی مطلب انہیں کو لمبی نہ کرے اس میں، اپنی عاجزی کے خود ہی قصیدے نہ پڑے.
کیا کوئی خاص جگہ ہے کہ یہاں عاجزی کی جائے گی، یہاں عاجزی نہیں کرنی ہم نے؟ چھ بندے ہیں تو عاجزی کر لیں، دو بندے ہیں تو عاجزی نہ کریں، کوئی اس طرح کا کوئی
اکیلے میں ہم آغا نافتہ بس اپنے آپ کو سورج سمجھے میں سورج ہوں. عاجزی تو دل کی عاجزی، اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے کرے گا یہ تو منافقت ہے.
اللہ اکبر.
اور ریا بھی ہے نا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے، دل میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور خالی الفاظ کہہ رہا ہے فقیر تو گناہگار ہوں، اندر دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. ہے نازک معاملہ، یہ سب علم دین سے آتی ہیں یہ باتیں. جی علم دین حاصل کرے اس کے لیے مدرسوں میں داخلہ ضروری نہیں ہوتا.
جی
مطالعہ کرے، با عمل علماء کی صحبت میں رہے، با عمل عاشقان رسول کی صحبت میں رہے.
آپ نے یہ عاجزی اور انکساری کس سے سیکھی ہے؟ کون سی ایسی ہستی
آپ میرا امتحان لے رہے؟ میں عاجزی کرتا ہوں یار، میں ہوں ہی گناہگار، جبھی تو کہہ رہا ہوں میں گناہگار ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ میں عاجزی کرتا ہوں تو بھی تو وہی بات ہو گئی نا.
میں سوال چینج کر لیتا ہوں جی. میں عاجزی اور انکساری اپنانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ کوئی چیز بتا دیں بھائی آپ یہ کریں تو آپ کو اس طریقے سے آج بھی اور ان کے ساری اپنے اندر فیل ہو.
ایسی کوئی ٹیبلٹ میرے پاس نہیں ہے، البتہ ایک نسخہ ہے احیاء العلوم میں تواضع، آج بھی تواضع ان کی ساری ایک ہی معنی ہے.
جی
تو اس کا پورا چیپٹر ایک،
جی
تکبر کا بھی چیپٹر ہے، عاجزی کا بھی چیپٹر ہے، غالباً تیسری جلد میں. اس کو پڑھیں تو پتا چلے گا تواضع کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، خود ہی بزرگوں کی حکایات حدیث سے وغیرہ، تو اس سے ذہن بن سکتا ہے
جی.
مگر بندہ جب اپنے اوپر سیریس لے نا تو بنے گا، باقی تو ایک ہی بات 100 مرتبہ بھی کہو نا، سیریس نہیں لیتا تو وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب کس کو نہیں پتا کہ یار نماز فرض ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کو نہیں پتا کہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی، 2-3% ہی تو ہوگی نماز پڑھنے والوں کی تعداد، تو غالب اکثریت نہیں پڑھتی، پتا ہے فرض ہے تو سیریس لے. اور صحبت سے مطلب یہ چیزیں ملتی ہیں، اب صحبتیں بھی ذرا کم ہیں ایسی. بہرحال دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت غنیمت ہے، اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا
ماشاءاللہ. آئیے ویڈیو کال ہے، شامل کرتے ہیں.
میں محمد اقبال قادری اختاری. بابا آپ دعوت اسلامی کے اوائل کے اندر شب بارات کا جو اجتماع ہمارے نیو کراچی کے قبرستان میں آپ نے فرمایا، اس کا موضوع یہ تھا قبر کی پکار. اس میں ایک واقعہ یوں بھی ہوا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب نے آپ سے یہ اپنا خواب بتایا کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولانا الیاس قادری کو کہنا 8 اور 9 شعبان کو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آ کر تبلیغ کریں اور غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی قدم بوسی جائے. یہ واقعہ باپا آپ نے جب ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ بولے کہ واہ سبحان اللہ، 8 اور 9 شعبان جو دن تھے وہ جمعرات اور جمعہ کا دن، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بولے میں تو جاؤں گا کہ جسے جانا ہے وہ چلے. تو باپا ہم نے اپنے نیو کراچی سے پوری ایک بوگی بھر کر جنہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف آپ کے ساتھ جو ہے نا اس اجتماع کے لیے روانہ ہوئے، اور اس میں بڑی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی گرمی آج سے پہلے کبھی نہیں پڑی. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ہم کتنے سچے ہیں کہ مزار الاولیاء کی حاضری کی جناب اشارت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی.
ماشاءاللہ، یہ اقبال بھائی ہمارے بہت پرانے سہ بھائی، یہ اپنے وہ نابینا کو زیارت ہوئی ہے، انہوں نے نہیں فرمایا تھا نابینا کو، مجھے یاد پڑتا، یہ کہا تھا کہ مجھے آواز آئی، حاضری ہوئی شاید ان کی، آواز آئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز ان کو القا ہوا دل میں کہ سرکار فرما رہے ہیں. آگے پھر وہی خواب جو آپ نے بیان کیا تقریباً وہی ہے. دھوم دھام سے پھر تو اجتماع تو بڑا زوروں کا ہوا تھا، اور شاید گرمی کا پچھلا 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا شاید، مجھے یاد پڑتا ہے اتنی گرمی تھی. وہاں ملتان شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں وہ گور، گرد اور گرمی، یہ 3 چیزیں کثرت سے ہیں. گور مانے قبر، وہاں قبریں بہت ہیں، مزارات اور قبریں، گھروں میں قبریں نکل آتی ہیں، اتنی قبریں، یوں مطلب مبالغہ ہے، مطلب گرمی بنانا تو قبریں ہیں، یا قبر ہے تو تھوڑا حصہ چھوڑ دیا مکان بنایا، قبریں بہت. گور، گور مانے قبر، گرد مانے وہ مٹی بہت اڑتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مٹیاں اڑتی ہیں، اور گرمی، وہاں گرمی بھی سخت گرمی پڑتی ہے. اور اجتماع اپنا الحمدللہ اچھا اجتماع ہوا تھا، اور وہاں سیدنا زکریا ملتانی، بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر غالباً ہم نے عصر کے بعد بیان کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے عصر کے بعد وہاں کیا تھا بیان، پھر رات کو یا 2 روزہ اجتماع، ہاں 2 روزہ اجتماع غالباً ملتان میں، یا ایک ایڈ کر کے 3 روزہ کر دیا تھا، اب یہ بھول جاؤں گا. بہرحال ہوا تھا، دھوم دھام سے اجتماع ہوا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی گرمی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک بات سننے کو ملتی ہے بھائی اتنی گرمی تو آج تک پڑی ہی نہیں ہے, اور سردی بھی آتی ہے تو سردی کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو آ جاتی ہے بھائی اتنی سردی تو آج تک پڑی ہی نہیں ہے, جیسے گرمی کا بھی آ رہا ہے بھائی یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے, ویسے اللہ کی رحمت سے دن گزر ہی رہے ہیں, گرمی تو ہے لیکن ایسا بندہ بولے کہ بالکل وہ ایک جو ہے وہ اموات ہونی ہے گرمی سے, ابھی وہ سچویشن نہیں بنی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ گرمی پر تبصرہ
نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے, لیکن وہاں کا پتہ یہ چلا تھا کہ وہ اصل محکمہ موسمیات ہوتی ہے نا
جی,
یہ بھی بات وہ پیشنٹ کو ہی کرتے ہیں یا پچھلے بتاتے ہو, پیشنٹ کو ہی نہیں ہوتی نا پچھلی, تو وہ خبر ہوتی ہے کہ 25 سال میں گرمی نہیں پڑی ایسی, ابھی اللہ بہتر جانا میں نے اپنی یادداشت سرچ کیا, یہ حقیقت ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار کبھی ایسی گرمی نہیں ہوئی ہے, کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ صحیح ہاں کہ کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا دنیا میں, یہ صحیح بات ہے 100% ہے, کبھی مسجدوں میں نمازوں کے تعلق سے اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے, کرفیو میں بھی مسجدوں میں لوگ جماعت سے نمازیں پڑھتے تھے, اور کوئی فوجی حضرات جو تھے رکاوٹیں نہیں ڈالتے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن یہ کرونا نے اسے پہرے لگا دیے کہ بس اللہ کرے بھی یہ جائے, اگر گرمی سخت واقعی پڑے تو ہو سکتا ہے یہ ڈر کے بھاگ بھی جائے, کرونا گرمی برداشت نہیں کر سکتا, یہ سنا یہی ہے
اللہ رحمت فرمائے. میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں جی, جنرل تبصرہ جیسے عام احباب عام لوگ جو ہے بیٹھے تبصرہ گرمی پر یا سردی پر اس طرح کرتے ہیں, تو میں اس پر جو ہے نا وہ یہ کر رہا تھا کہ من حیث المجموع ہمارا یہ ذہن بن جائے, جیسے گرمی ابھی آ رہی ہے موضوع یہ بن ہی جائے گا, تو اس پر آپ ہمیں کچھ ایسی رہنمائی فرما دیں کہ ہے تو چیز تو ہے, فیل بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, ہم کیا کریں کہ جو ہمارے لیے یوں سمجھے کہ فائدہ مند ہو, خالی گرمی گرمی کرنے سے گرمی نے تو کم ہونا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے طریقے سے کم ہوگی, تو آپ ہمیں کوئی ایسی چیز سجیسٹ کر دیں ارشاد فرما دیں بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ خیر کا معاملہ ہو جائے گا.
گرمی کو یاد, گرمی ہے تو گرمی قبر کی گرمی یاد کرے بندہ, موت کی گرمی یاد کرے, اور وہ دعا بھی تو ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, آج بڑی گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے, اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. تعالی علی محمد.
جی کال.
میرا میرا لسن سے یہ سوال ہے کہ کیا درود پاک کو بھی ذکر اللہ شمار کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں, درود شریف بھی ذکر ہے, نعت شریف بھی ذکر ہے, تلاوت, دعا, خطبہ, بیان, جو اس وقت یہ بیان ہو رہا ہے تو اس کو بھی ذکر ہی کا نام دیا جائے گا, ذکر کی بہت ساری اقسام ہے, نماز بھی ذکر ہے, جہاد بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے,
اللہ
ذکر کی اقسام ہے نا, ذکر باللسان زبان کا ذکر, ذکر بالقلب دل کا ذکر, ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر, یوں مطلب ذکر کی تعریف وسیع ہے اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ذکر کا حصہ بن جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت ذکر سے مراد یہ نہیں ہے نا اللہ 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 اس طرح ذکر فرمانا, بلکہ جو بھی آپ ارشاد فرماتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے, تربیت فرماتے تھے, تو اس طرح یہ سارا ذکر میں شامل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر سنت, کیا آیت کریمہ جلالی ہے اور کیا اسے بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے.
یہ بغیر وضو تو قرآن کریم کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے, تو آیت کریمہ بھی قرآن کریم ہی سے ہے, تو اس کو پڑھ سکتے ہیں بے وضو, البتہ وہ جلالی جمالی یہ جو عاملوں کی یہ تحقیقات جو ہوتی ہیں اس میں مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, بہرحال سنتے ہی ہیں کہ یہ جلالی ہے, سنا شاید کنفرم معلوم نہیں ہے.
میرا نام شعیب ہے، میں کراچی کے علاقے شالہ 30 سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں بچوں کو اللہ پاک کے بارے میں کیا بتانا چاہیے؟
اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں سب کچھ اللہ دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو ہم آپ کو دیتے ہیں وہ اللہ ہم کو دیتا ہے، اور اللہ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ورنہ یہ پوچھے گا نا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، تو اس طرح اس کے بچے کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھایا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے اس کو، ہم نہیں دیکھتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے وہ سہل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کو ان کے ماموں نے غالباً تربیت دی تھی.
جی اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہدی، اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ مطلب اسی طرح کا مطلب وہ 3 سال کے تھے کہ اتنی بار پڑھو، پھر فرمایا اب اتنی بار پڑھو، پھر کچھ دن کے بعد اتنی بار پڑھو، یہ پڑھتے رہے. یہ تو خیر اولیاء صدیقین میں سے تھے، سہل تستری بعد میں جب یہ انہوں نے ٹھان لی تو یہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حمزہ اتاری نارول سے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟
اطاعت مصطفیٰ انہوں نے جو لفظ بولا ہے وہ یہ بولا ہے،
اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کی فرما برداری، ان کے جو بھی احکام ہیں جو انہوں نے فرمایا ان کی ایسا کرنا، انہوں نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، روزے رکھو رمضان کے، روزے رکھ رہے ہیں، اطاعت. یہ لگتا ہے کوئی اطاعت کے تعلق سے کوئی سوشل میڈیا پر، یہ پہلی بار کا سوال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی مس گائیڈ کر رہا ہو اطاعت کے معنی میں لوگوں کو. آج کل تو سوشل میڈیا میں تو سب کو آزادیاں ملی ہوئی، جو بولتے ہیں جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن غیبی لاٹھی میں آواز نہیں ہے بولتے نا، جب پڑتی ہے تو بندہ کہیں کیا نہیں رہتا. تو سوشل میڈیا میں بندہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اللہ اور رسول کے احکام سے وہ آزاد مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کل آپ نے ایک اچھی ترغیب بھی دلائی حرمین طیبین کی حاضری کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کو پیش کریں، تو وہ جنہوں نے وہ 2600 ریال کی نیت کی تھی حیدرآباد سے، ہمارے اکرم بھائی جو ہے وہ ان کا میسج ہے، انہوں نے وہ رسید بھی بھیج دی ہے، 1,16,000 کچھ سو کچھ روپے ہیں، وہ جمع کروا کے اس کی رسید بھی بھیج دی ہے. ماشاءاللہ
تقبل اللہ تعالی، اللہ اور برکت دے.
محمد سلیم فرقانی کراچی پاکستان سے، مدنی چینل کبھی دلوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو کبھی ہمیں پرانی یادوں کے شہروں کی سیر بھی کرواتا ہے. مسئلہ کے اعلی حضرت کی منہ بولتی تصویر مدنی چینل ہے، مدنی چینل کے ذریعے ہمیں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا انداز ملا، استقبال رمضان اور الوداع رمضان کے مدنی ذہن بھی مدنی چینل کی برکت ہیں. مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے، اپنے والدین کی طرف سے 12,000 کاتیہ مدنی چینل کو پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور 12,000 روپے پیارے اہل سنت آپ کی طرف سے بھی جمع کرانا چاہتا ہوں، اجازت عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. محمد فیصل معیاری کے والد اور میرے سسر حاجی صدیق معیاری جن کا 3 رجب کو انتقال ہو گیا ہے، ان کی حتمی مغفرت کے لیے دعا فرما دے، اور تمام اہل و عیال کے لیے بھی ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دے.
میں محمد عمران علی قادری سربودا سے سرحان مصطفیٰ، اور میری عرض یہ ہے کہ میں بابا جی کا مرید ہوں، اور میں کافی اسٹیجوں پہ جاتا ہوں سرحانی کے لیے، اور مجھے کافی دوست اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے مرید ہیں، تو میں کہتا ہوں میں بابا جی کا مرید ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ ان کے ہاتھوں پہ بیٹھ ہوئے، میں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پلیز میں یہ کیونکہ حاجی بکار المدینہ جو ہے ان کے وساطت سے بابا جی کا مرید ہوا، تو میری بابا جی سے گزارش ہے، میری بہن وہی فرما دیں اور مجھے دعاؤں سے بنوا دیں، اور کہ میں آپ کا مرید ہوں.
ماشاءاللہ. حاجی سلیم فتانی, اللہ کریم حاجی محمد صدیق مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے, اور آپ کو بھی آپ کے والدین کی بھی بے حساب بخشش ہو. میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو, میرے والدین بھی بے حساب بخشے جائیں. میری طرف سے 12,000 روپے دینے کی آپ نے جو یعنی مجھے اس کا ثواب پہنچے تو مرحبا, اللہ قبول فرمائے. ڈبل 12,000 ہو گئے, تو اپنے اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کیا تو 1,000 اور ڈال دیں تو 25 شریف کے 25,000 ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. اور عمران علی, غالباً عمران علی لکھا ہوا تھا, عمران علی قادری. تو یہ کہ حاجی وقار المدینہ نے آپ کو بیعت کروا دیا ہے, تو ٹھیک ہے, بیعت تو ہو گئی نا, وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تو شرط نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خواتین کو بیعت فرماتے, تو کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں فرمایا. تو ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے, نمائندے کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے, لیٹر کے ذریعے بھی بیعت درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سہیل احمد عطاری وزیر آباد پنجاب سے عرض کر رہا ہوں, میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دینی کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں, اور اس کی عادت پڑ جائے تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں چھپتی ہیں نا, عام طور پہ اس میں لکھی ہوتی ہیں نیتیں, یہ کہ اپنے آپ سے جہالت دور کروں گا, علم دین حاصل کروں گا ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اور علماء سے مقابلہ نہیں کروں گا علم دین حاصل کر کے, خود سے جہالت دور کرنے کی نیت کر, اور جاہلوں سے الجھوں گا نہیں کہ تم کو کیا آتا ہے. اس طرح بات بولتے ہیں اہل علم بھی کبھی کبھی بول جاتے ہیں, جمعہ 8 دن ہوا تم کو آتا کیا ہے, تو اس طرح کی نہیں سوچ ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرے, اپنی عبادت کی خامیاں دور کروں گا, عبادت بہتر طریقے پر انجام پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, یہ بتائیے کہ ہمیں مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جلد سے جلد مدینہ پہنچوں.
اللہ آپ کو, امی ابو کو, اللہ کریم آپ کو, آپ کے امی ابو کو اور سب گھر والوں کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے, سب کو حاجی بنا دے. اور کچھ بھی انہوں نے کہا سوال بھی,
مصیبت کے وقت کیا پڑھنا چاہیے.
جب مصیبت آئے, مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجر مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان, تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا, جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. ہمارے ہاں عرف میں بلا جنات کو بولتے ہیں, یہاں بلا سے مراد جنات نہیں ہے, آگے مصیبتوں کا تذکرہ ہے, مصیبت کو بھی بلا بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سید اتار محمد امتیاز اتاری, مجھے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل ہر طرف گناہوں نے گھیر لیا ہے, اس صورتحال میں خوف خدا کیسے پیدا کیا جائے, اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں.
اللہ کریم تو کریم بھی ہے, کریم ہے, جبار و قہار بھی ہے, اور بے نیاز ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اللہ کریم کا اپنے دل میں, یعنی جہاں الفت و محبت پیدا کرے تو وہاں اس کا عذاب سے ڈر بھی پیدا کرے اور غور کرے کہ اللہ کریم مطلب نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا اور یہ بھی فرمایا لام لان جہنم, ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس بھرنے جو بھرتی ہوگی جہنم کی اس میں میری بھی شمولیت ہو جائے. کافروں سے تو جہنم بھرے گا لیکن کچھ نہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے ضرور. تو اس لیے وہ بندہ ڈرتا رہے کہ کہیں ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے میں پکڑا نہ جاؤں. اسی طرح وہ آیت یاد کرے ممتاز الیوم ایھا المجرمون, سورہ یاسین شریف میں یہ, اور اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ, آج کے دن الگ الگ جدا جدا ہو جاؤ. اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کرو. تو یہ بندہ غور کرے اس پر کہ 1000 میں سے 999 1000 میں سے اونلی 1 بچے, باقی سب جہنمی الگ کیے جائیں گے. تو اپنے اعمال پر غور کرے کہ کیا 1000 میں سے وہ ایک میں ہو سکتا ہوں کہ میں میرے اعمال سے کہ میں بچ جاؤں گا باقی دوسرے. یوں اپنے آپ کو بندہ خوف دلائے ایمان کا کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے, آیا میرا ایمان مرتے وقت سلامت رہے گا کہ نہیں. تو اگر ان چیزوں کو غور کرتا رہے تو خوف پیدا ہوتا رہے گا. ارے صرف یہ نہیں کہ اتنا ہی غور کر لینا کہ میرے فلاں گناہ کی وجہ سے مجھے کسی چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے اور بالکل اس میں اندھیرا ہو اور کوئی کاٹ کھانے والے جانور جو ہے وہ پنجرے میں بند ہو اور خالی وہ آوازیں نکالے تو مجھ پر کیا گزرے. اور قبر میں تو کوئی پنجرے نہیں ہوں گے, قبر بھی بالکل چھوٹی سی ہوگی, اندھیرا گھپ کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایسے میں اللہ نہ کرے سانپ بچھو وغیرہ اگر لپٹ گئے تو کیا ہوگا. تو یوں اس طرح غور کرتا رہے تو انشاءاللہ خوف پیدا ہوتا رہے گا.
اندھیری قبر کا دل سے
اللہ پاک ہم کو اپنا خوف عطا فرمائے. حقیقت میں خوف یہ نہیں ہے کہ رونا دھونا مچے, آنسو بہانا یہی خوف نہیں ہے. اگرچہ خوف خدا میں آنسو بہانا بہت ثواب ہے لیکن یہی خوف نہیں ہے. اصل میں خوف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا نا اس سے بچے, یہ ہے خوف خدا, اس بچتا رہے اس سے جس سے منع فرمایا. اب ہم کو یہ حاصل نہیں ہے لیکن رونا بھی اچھا ہے ریا کے لیے نہ ہو. اصل خوف کیا وہ بتا دیا میں نے. امام غزالی نے رونا بات بات پہ رونے کو تو وہ عورتوں سے تشبیہ دی, عورتیں بہت روتی ہیں بات بات پہ روتی ہیں. تو صرف رونا خوف نہیں ہے, اللہ کریم اپنا حقیقی خوف عطا فرما دے. منہ پہ مسکراہٹ ہو اور دل خوف سے لرز رہا ہو, کاش ایسے ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گناہ دے سزا یا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے مرشدی کریم، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، تراوی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
مدنی مذاکرے میں مرشدی کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب عبادت خصوصاً تراوی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن کھیل وغیرہ یا دیگر جو اٹھک بیٹھک ہے وہاں پر ایسے چست نظر آتے ہیں. تو مدنی پھول عطا فرمائیے، اس کی وجہ یا عبادت پر جو ایک لگاوٹ اور جو ایک چستی کا مظاہرہ ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
اغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. یہ تراوی ترویحا سے بنی، ترویحا معنی راحت حاصل کرنا، آرام حاصل کرنا. تو یوں چار رکعت کے بعد اس میں ترویحا ہوتا ہے، آرام کرنے کا وہ ریسٹ پیریڈ ہوتا ہے. کوئی انگلش ورڈ ہے اس کا، کوئی بریک، بریک بولتے شاید. خیر، تو یہ تراوی کے معنی جو ہو سکے عرض کیے میں نے. اور دوسرے سائیں بھائی کے سستی ہوتی ہے، اور اصل وہ مطلب ہے کہ کھیل کود میں سستی نہیں ہوتی، یہ بھی کہا انہوں نے. اچھا، جب بدن بیمار ہوتا ہے تو کھیل کود میں سستی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا. بیمار ہو بندہ، بخار چڑھا ہوا ہو، تو اس کے پسندیدہ کھیل بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہے نا، دل نہیں کرے گا اس کا. یہ بدن کی بیماری کی یعنی کہ وہ وجہ سے ہوا. اب یہ اگر روح بیمار ہے، تو جب روح بیمار ہوگی تو وہ عبادت اس سے نہیں ہو پائے گی، کھیل کود میں ہو تیار. یہ ہے مطلب کہ ہماری روح جو ہے نا یہ بیمار ہے، اور اس کا علاج اللہ کی یاد سے ہوگا، اچھی صحبتوں سے ہوگا، اور پہ ہم کوششوں سے ہوگا کہ عبادت میں دل لگے نہ لگے، اس کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ روح بھی تندرست ہو جائے گی. دعا بھی کرتے رہیں. کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میں نے عبادت میں کوشش کی، تلاوت میں کوشش کی، دل جمتا نہیں تھا میرا. 20 سال تک میں یہ کرتا رہا، پھر 20 سال اس کے بعد جو 20 سال آئے میں نے اس سے نفع اٹھایا، اب دل لگ گیا. تو یہ اب ایک دو دن میں دل لگ جائے یہ ضروری نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. السعیو منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام، پورا کرنا رب کا کرم.
میرا نام انس ہے، میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق مذاق میں ایسا کہہ دے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو جوتی میں بھی ہوگی، تم اس کو بوسہ دے دیا کرو، ایسا کہنا کیسا ہے؟
نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو معلومات نہیں ہوگی اس کو. طبرانی شریف کی حدیث پاک میں الجنت تحت ارجلیہما، جنت ماں باپ کے قدموں میں. یہ حدیث پاک فتح رضویہ شریف جلد 10 میں ہے، ماں باپ کے قدموں میں. ماں کے قدم میں مشہور زیادہ ہے. اس میں مطلب اس طرح اس کو پتا نہیں ہوگا، ورنہ تو اس کا کہنے والے کا بہت مطلب بڑا حکم لگتا اس پر، حدیث پاک کا مذاق اڑاتے اگر یہ نیت ہوتی تب تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا سخت حکم لگتا، لیکن اب اس کو شاید پتا نہیں ہوا اس لیے اس نے یہ کہا ہو. اس کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. عقل کے گھوڑے نہیں دورانے چاہیے. وہ ایک حدیث پاک ہے کہ فرشتے طالب علم دین کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں. تو ایک نے مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ بھائی اپنے کپڑے اور پاؤں وغیرہ سمیٹ لو، کہیں فرشتوں کے پر مت کچل دینا. تو یہ مذاق اڑایا تھا اس نے. تو اس کا پاؤں جو تھا، کہ پاؤں ٹوٹ گئے تھے، کٹ گئے، یا اس کو اسی طرح کا عذاب ملا تھا اس کو جیتے جی. اب یہ پوری حکایت میں بھول گیا ہوں. تو بارہ لے کے حدیثوں کا مذاق تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے کسی نے کہا ہوگا جو بہت غلط کہا.
سب سے پہلے تو اس کی تعین ضروری ہے نا کہ وہ مذاق میں ایسا کہہ رہا ہے. اگر واقعی مذاق کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، پھر اس کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہا ہے تو یہ سخت حکم ہوگا، اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے الفاظ کہے تو یہ تو کفر ہو جائے گا. اور اگر اس کی مذاق کی نیت نہیں ہے، مقصد مذاق کرنا نہیں ہے اس کا، تو اصل اس حدیث کا معنی بھی یہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے کوئی وہ والی جنت نہیں ہے جو جس میں انشاءاللہ مسلمان ہم سب داخل ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے بیان کیا کہ ماں باپ کی جو خدمت ہے، ان کے سامنے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو ماں کے قدم تلے جنت کا یہ معنی ہے. تو اب اس کی اگر نیت مذاق کی ہے تو پھر تو حدیث کے پیش نظر مذاق کی ہے تو کفر ہو جائے گا، لیکن یہ مسلمان کے لیے بعید ہے کہ اس نے حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہوں. لیکن بہرحال اگر حدیث سامنے نہ ہو، پھر بھی اس طرح کا مسئلہ جو معروف ہے مسلمانوں کے درمیان کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت سخت حکم ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا بندہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے اگر نکاح والا ہے تو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس سے خاص مراد کیا لیا جائے گا کہ یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، یہی مراد لی جائے گی یا کچھ اور مرادیں لی جائیں گی؟
اس کی شرح
جی
حدیث پاک کا ایک مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی مخالفت سے بچنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مینڈے کو جب موت کی شکل میں ذبح کیا جائے گا تو اسے کون ذبح کرے گا اور اس کے گوشت کا کیا ہوگا؟
یہ کوئی سوال جو ہے نا، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ چلا ہو اس طرح کا، یہ وہی ہے جنت میں قدموں کی طرح ملتا جلتا. اللہ خیر کرے، یہ بیچارہ بچے کی آواز ہے. اب اللہ بہتر جانے ان کو اسی ذہن میں آیا ہو کسی بڑے کو یہ پوچھیں. گوشت کا کیا ہوگا، یہ زیادہ ہیوی ہے سوال. ذبح کا تو چلو پھر بھی سمجھے اپنے کہ ذبح کیا جائے گا تو کون کرے گا تجسس، وہاں گوشت کھانا اور مینڈا تو کیا، یہ ہمارے جیسا تو قیامت کا دن کتنا بڑا مینڈا ہوگا، تو ہماری دنیا کی طرح تھوڑی معاملہ ہے.
اصل تو تھا کہ ہر شے کو موت آنی ہے، تو سوال یہ پیدا تھا کہ موت کو بھی موت آنی ہے. تو بات یہ تھی کہ موت یعنی عرض ہے، کوئی ذات نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہیں ہے جو ہر جس کو بولتے. جی ہاں، تو وہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کو موت کیسے آئے گی، جیسے ہوا ہے، ہوا کو موت کیسے آئے. تو اس کے اوپر پھر یہ بیان کیا گیا، یعنی ہوا کی ٹھنڈک ہے، اس کو کیسے موت ہے ہوا کی ٹھنڈک کو. تو اس پر پھر یہ بتایا گیا حدیث پاک میں کہ اس کو مہندی کی شکل میں لایا جائے گا، اگرچہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت جو ہضم نہ ہو اس کو بھی ذبح فرما دے، لیکن پھر اس کو مہندی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اب جتنا حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہم اتنے پر ایمان لائیں گے، آگے کے کیا معاملات ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے.
صلو علی الحبیب.
اصل میں بابا یہاں ان سوالات اتنے سارے آئے بھی، ہماری جو قوم ہے نا اس کی سوچ سوالات کے حوالے سے بھی اس پر بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. یعنی بہت زیادہ جس پہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور ایسی دلچسپ اور ایسی باتیں یہ نکال کے لے کر آتے ہیں کہ جن میں بعض تو چلیں دلچسپ ہوتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، لیکن بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی طرف بندہ سوچنے میں جاتا ہے تو بعض اوقات کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے. تو کوشش اگر سوالات کے حوالے سے یہ ہو کہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کو درپیش آئی ہیں وہ پہلے سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو معلومات وغیرہ ہے اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ جاری رہے.
یا سیدی محمد رضوان میلسی سے بات کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
اندھیرے میں اگر وحشت آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسا اندھیرا ہے، تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا سوال یہ تھا کہ اگر سحری کے وقت بندے کو جاگنا ہے یعنی کہ نیند میں وہ سویا ہوا اس کا سحری کا ٹائم گزر گیا ہو تو وہ جو آٹھ پیرا روزہ ہوتا ہے اس کی نیت کر لے تو کیا اس کا یہ روزہ قبول ہو جائے گا یا نہیں؟
سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، اگر لیٹ اٹھا کے سحری کا وقت نکل گیا تھا تو نیت کرے کہ میرا صبح سے روزہ ہے تو روزہ ہو جائے گا، سحری شرط نہیں ہے، سحری سنت کرنی چاہیے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔
کیا روزے میں چہرے پر بلیچ کریم لگا سکتے ہیں؟
جائز ہے۔
سوال چلائیے۔
میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر کے بال جمے نہ ہوں یا پھر جمے ہوں اور گر گئے ہوں تو اس کا چہرہ دھونا کہاں تک فرض ہے؟ کیا وہ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں تک دھوئے گا، یا پھر اگر بال نہیں جمے تو پھر وہ جہاں سے بال نہیں جمے وہاں تک دھوئے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔
جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں، عام طور پہ جہاں سے جمع کرتے ہیں، وہی چہرے کے اس میں آئے گا، پورا گنج چہرے میں نہیں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شیطان تو ابھی قید ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا کیسا؟
شیطان ہی کے لیے تھوڑی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کہ شیطان بھاگ جائے، اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے ایسا بھی کب ہے؟ شیطان کھا نہیں سکتا یہ تو۔ بہرحال کہ بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، اور اپنے ساتھ بھی تو شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے قید ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور کون سا شیطان کھاتا ہے اس کی بھی وضاحت حدیث پاک میں شرح میں ہوگی، لیکن کوئی یہ نہیں کہ جو ساتھ والا شیطان کھاتا ہے یہی مراد ہے، یا وہ ابلیس جو ہے وہی کھاتا ہے۔ تو بارہ لے کے بسم اللہ پڑھنی ہے، سنت سمجھ کے پڑھنی ہے۔
سوال ہے وہ یہ ہے کہ میت کے اصالے ثواب، محمود بھائی کا سوال ہے، موصول ہوا یہ کہ میت کو جو اصالے ثواب کیا جاتا ہے وہ دسواں ہے چالیسواں ہے، نام دسواں چالیسواں ہوتا ہے لیکن وہ کبھی دسواں جو ہے یہ آٹھویں دن ہو رہا ہوتا ہے، چالیسواں جو ہے یہ تیسویں دن ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی اس کا دن ایسا رکھتے ہیں جس میں ساری جو احباب جن کو بلانا ہے وہ آ سکتے ہیں، چھٹی کا دن ہے اس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو چالیسواں دن تو نہیں ہوتا لیکن کہتے اس کو چالیسواں ہے، دسواں دن تو نہیں ہوتا لیکن کہتے اس کو دسواں ہے، تو یہ درست ہوگا نہیں ہوگا؟
چوتھی جمعرات کو چالیسواں کرتے ہیں، اب عرفی ہے یہ، بار اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، نام چالیسواں ہے، سب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ چالیسواں دن چالیسواں کیا جاتا ہے، سب اس کو کہتے ہیں چیلم، اب چالیسواں، اور یہ ہماری میمنی میں چالیسو ٹھیٹ میمنی میں وہ چالیس دن کے حساب سے، تو اس کو چالیسواں کہنے میں حرج تو نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک عرف رائج ہے، اور وہ بات کہ جو یعنی کہ ایسی بات جو وہ جھوٹ، لیکن بولنے والے کو تو پتا ہے کہ جھوٹ ہے، سننے والے کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو یہ ضرورت جائز ہوتی ہے، بلا ضرورت فضول ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا، گناہ بھرا جھوٹ پھر بھی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام انزلا تاری ہے، میں کھاریہ شہر سے بات کر رہا ہوں، پیارے باپا جان میرا سوال یہ کیا قرآن پاک کے علاوہ بھی وہی نازل ہونے کا سلسلہ ہوتا تھا؟
وہی غیر مطلوع نا ہوتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، تیرا
بیٹا تیرا باہ کیا
دیکھنے والا تیرا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت لیا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت کوئی پھر کہے عطیہ تیرا تو کرے اب کوئی پھر کہے عطیہ تیرا ایسا تجھے خالق نے طرح سدا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار دیدار بنایا اس نے یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پر مردان عرب ایسا تجھے خالق نے ترا دادا من بگڑی ہر بات بدامالیوں سے من بگڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم بار جویا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا اپنے ہی دامن میں لو کون کرے بلا تم پہ کروڑوں درود درباد بدامالیوں سے میں بگڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنا محبوب کی
حضرت میرا ایک سوال ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا کہہ سکتے ہیں؟
شفا
جی کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام الشفا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں، جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور شفا آئی اس چیز کی جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اس کے لیے شفا آئی ہے۔ تو یہاں بعض مفسرین نے شفا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے، اور علماء نے اسی کے پیش نظر پھر یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام شفا ہے، یعنی آپ سراپا شفا ہیں کہ جو ظاہر میں بھی شفا دیتے ہیں اور باطن کے اندر بھی شفا دیتے ہیں، کہ ہاتھ لگا دیں تو مرض دور ہو جاتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں تو کفر و شرک اور ضلالت ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔
میں محمد زین رضا سری لنکا سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو اب جنت میں ہیں، وہ کل بروز قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ میرے لیے اور میرے فیملی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں۔
اصل میں اس کی تفسیریں تو مختلف ہیں، یہ واقعہ تو بعض نے ذکر کیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے تحت، لیکن جس تفسیر کے مطابق کے دن میں یہ واقعہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ قرب قیامت میں جنت سے باہر آ کر جو وعدہ ہے موت کا وہ پورا ہوگا ان کے لیے،
موت کا وہ وعدہ۔
جی
میں علی اکبر شاہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر علیہ السلام سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ غسل میں اور نہانے میں کیا فرق ہے، اور کیا نہانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟
غسل عربی لفظ ہے، نہانا یہ اپنا غالباً ہندی لفظ ہے، اردو لفظ ہے، بات انگلش میں کہتے ہیں۔ تو غسل میں وضو کے اعضاء دھل جاتے ہیں، کلیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ سارا اگر واقعی غسل کیا ہے جیسا شریعت نے غسل کا طریقہ بتایا تو اس میں وضو آلریڈی ہو جاتا ہے، تو اب نئے سرے سے وضو ضروری نہیں ہے، کپڑے کھلنے سے، ننگا ہونے سے، یا سطر کھلا دیکھ کر کسی کا، تو وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام ہے ارسلان، کھاریاں کا رہنے والا ہوں۔ حدیث پاک دی کتابیں کتنیاں ہیں جو آپ دے دیں؟
بہت ساری کتابیں حدیثوں کی، چھ مشہور ہیں، اس میں سند کے اعتبار سے بھی ان کی کافی یعنی کہ اہمیت ہے، اس کو سیاستہ کہتے ہیں۔ اس میں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد، یہ چھ کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں، اور بہت ساری کتابیں حدیثوں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس ملکیت تقریباً 6.5 تولے سونا ہے، اور میرے پاس میری ملکیت ایک انگوٹھی ہے جو کہ تولے کی ہے۔ اب اس پر زکات واجب ہوگی یا نہیں؟ رہنمائی فرما کر میرے لیے دعا فرمائیں، شکریہ۔
اصل میں یہ تو آپ نے صرف سونے کے بارے میں بتایا نا کہ آپ کے پاس یہ سونا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو آپ کی بیوی کے ملک میں صرف 6.5 تولہ سونا ہے، اور اس کے علاوہ 6.5 تولہ سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا کوئی سامان ہے، تو اس صورت میں ان کے پر زکات نہیں۔ اور اگر یہی کنڈیشن آپ کی ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک تو ایک تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ اور ہے یعنی ضرورت کے علاوہ رقم ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس چاندی موجود ہے تو پھر ان دونوں کو ملا دیں گے اور پھر اس کی رقم کو دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی اور جو ہمارے زمانے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے بآسانی پہنچ جائے گی تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ فرض نہیں ہوگی۔
اس کے بارے میں سوال یہ ہے اس طرح سے دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ جیتے رہو عزت عافیت سے ہزاروں سال، تو کیا اس طرح کسی کو دعا دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔
دے سکتے ہیں، ہزاروں سال تو مراد ہے کہ لمبی عمر ہو آپ کی، عافیت کی بھی دعا کی نا ساتھ میں، یہ تو اور بھی اچھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب اب کبھی اگر ہماری جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جائے تو اب ہم کون سی رکعت، مطلب کون سی آیتیں تلاوت کریں گے؟ کیونکہ بعض اوقات جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب نے سورہ اخلاص پڑھی، تو اب سورہ اخلاص سے پہلی والی ہم جو اب لوٹائیں گے رکعت، ایک رکعت پڑھیں گے، سورہ اخلاص سے پہلی والے پڑھیں گے یا سورہ اخلاص کے بعد والی پڑھیں گے؟
یہ اس میں سورہ فاتحہ اور سورت کوئی سی بھی پڑھیں گے، ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورہ اخلاص بھلے پڑھ لی آپ، اس سے پہلے والی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، بعد والی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جو پانی آب زمزم ہے جو کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور ایک وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، تو کیا یہ جو نلوں سے جو پانی پیتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں، تو کیا یہ پینے سے بھی، اس سے بھی شفا ہے کیا؟
اللہ ہو، سمندر سے پانی پی لیں، نہر سے پی لیں، ایک بار وضو ہو گیا تو شفا ہو گئی۔ اصل مسئلہ آب زمزم تو کھڑے ہو کر پینا ہے، اور وضو کا بچا ہوا پانی سے مراد وہ کہ جیسے کسی برتن میں وضو کیا، لوٹے میں وضو کیا، اب اس کا جو بچا ہو گیا، بچ گیا، تو وہ کھڑے ہو کر پینا شفا ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے، وہ نلوں والا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو زکات ہیں وہ بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بچہ ایک سمجھدار ہوتا ہے، دوسرا بے سمجھ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے حساب سے یہ بتا دیجئے کہ ان کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں؟
حقدار ہو تو
والد کا اعتبار ہوگا، نابالغ ہے تو پھر اس کے والد کا لحاظ ہوگا کہ وہ بالغ، اس کا والد جو ہے وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے، تو پھر دے سکتے ہیں، لیکن سمجھدار کو تو جب دیں گے وہ قبضہ کر لے گا تو ادا ہو جائے گی، نا سمجھ کا جی حقدار ہو، اور نا سمجھ کا جب اس کا والد قبضہ کرے گا جب ہوگی،
والد یا سرپرست جو بھی ہو اس وقت، وہ اس کا حقدار ہونا ضروری ہے۔
وظیفے کی آج رات کے لیے ایک وظیفہ تھا جو آپ نے بیان کیا تھا، اس کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ کوئی ایک شخص سب کی طرف سے، اپنے مخصوص دوستوں سب کی طرف سے وہ وظیفہ کر سکتا ہے یا سب کو کرنا پڑے گا؟
اب اس کی کوئی یعنی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، اب شادی کرنی ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو اگر کوئی گھر کا فرد ہر ایک اپنے اپنے گھر میں کر لینا، کہ اب دو بہنیں ہیں، تو کوئی دو بھائی ہیں، چلو ایک نے کر لیا، سب کے لیے ان کے لیے دعا کر دے، وہ ایک اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے، باقی ہوں ساری امت کے لیے اکیلا ہی کر دے تب بھی صحیح ہے، دعا تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس وظیفے کے ذریعے ان سب کو فیض پہنچے گا یا نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے۔
منیر احمد بول رہا ہوں شرکت شریف سے، ضلع شیخوپورہ۔ میری نا پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، 5 مرلے کا، تقریباً 11 لاکھ کی اس کی مالیت ہے، تقریباً 10 لاکھ 75 لاکھ ہے، اس پہ زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شکریہ۔
اگر بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا تھا تب تو زکات ہوگی شرائط پائے جانے کی صورت میں، اگر اپنے لیے لیا تھا اور پھر خرید لیا، سب کچھ ہو گیا، اب نیت بنی کہ یار اس کو بیچ دیتے ہیں، تو اب اس پر زکات فرض نہیں ہے، خریدتے وقت کی نیت کا اعتبار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امام صاحب کی منہ میں جو بدبو ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟
امام صاحب کے منہ میں بدبو ہے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، گناہگار ہوگا داخل ہوگا تو، جبکہ ایسی بدبو ہے کہ ایزا ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟
دونوں الگ الگ چیزیں، نفس اور روح اور.
سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سزا روح کو ملے گی یا جسم کو ملے گی؟
دونوں کو ملے گی، قبر میں بھی دونوں کو ملے گی، عذاب و ثواب دونوں کو ہوگا.
روحیں بھٹکتی ہیں اور بد روح اور اس طرح کی کچھ اور بھی گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا روحیں بھٹکتی ہیں، بد روحیں ہوتی ہیں، یا ان کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض وقت یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں حضور کہ بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ جی تمہارے اوپر ایک بد روح جو ہے نا یہ مسلط ہے.
سمجھ گیا میں، یہ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ مسلمان کی روح قید نہیں ہوتی، وہ آرام میں ہوتی ہے، جو آرام میں، ٹھیک ہے نا. اور جو مطلب کافر کی روح ہے تو وہ قید ہوتی ہے، غیر مسلم کی روح وہ آ جا نہیں سکتی کہیں، وہ قید ہے خود عذاب میں. اس طرح جو مسلمان کی روح ہے وہ عیش میں ہے، اور مسلمان کی روح جو عیش میں وہ کسی کو کیوں ستائے گی آگے؟ دنیا میں نہیں ستایا تھا، دبکائے کو ستائے گی. اور جو گناہگار ہے، جو عذاب میں گرفتار ہے، تو وہ روح خود عذاب میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کسی کو کیا کر ستائے گی؟ تو یہ تصور غلط ہے. روح بھٹکتی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. بدرو یہ بس یہ عاملوں کی باتیں ہیں، یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے کہ بعض غیر مسلموں میں یہ ہے کہ جو جن کے کام اچھے نہیں ہوتے ان کے حساب سے تو اس کی روح بھٹکتی ہے، گاڑیاں الٹ دیتی ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ فلاں جگہ گاڑی الٹ جاتی ہے اور اس طرح کا، تو وہ اصل شیطان کر رہا ہوتا ہے یہ حرکتیں، اور ان کو یہ ان کا عقیدہ پکا کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو روح نے ادھر گاڑی الٹ دی، ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس طرح یہ غیر مسلموں کا عقیدہ، ہمارا نہیں ہے. اسلامی عقیدے میں روح بھٹکتی نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی. یہ بدرو سے مراد یا تو وہ آسیب ہوتا ہوگا، شریر جن یوں بدرو بولتے ہوں گے، کیونکہ یہ آسیب کا کئی نام رکھے ہیں ان لوگوں نے. آسیب بولیں گے اوپر کی ہوا، اثرات سیدھا سیدھا وہ جن بھی بولیں گے کہ جن کا اثر ہے، تو اس طرح کے مختلف نام رکھے انہوں نے.
ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں باردی شہ، کوئی باردی شہ،
باردی شہ،
جی ہاں
جی ہاں، کوئی چیز تنگ کرتی ہے. بھوت پلیت، وہ طرح طرح کے نام ہیں، چڑیل، یہ جناتی کی ایک قسم ہے. سب اصل جن ہوتا ہے، یہ شرارتی جن جو تنگ کرتا ہے، نیک جن بھی ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کرتے. اور ہر غیر مسلم جن بھی کیوں تنگ کرے گا؟ کیا ہر غیر مسلم مسلمان کو دیکھ کر مارنا شروع کر دیتا ہے؟ تو ان میں یعنی جو شرارتی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی شرارتی جن ہوتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی شرارتی جن ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ ناپاک جن کا اثر ہے، یہ مراد ہوتی ہے غیر مسلم جن کا اثر ہو گیا، پاک جن کا اثر ہو گیا اس کو، اس سے مراد ہوتی ہے مسلمان جن کا اثر ہو گیا ہے. یہاں بھی لوگ کی وہ لینگویج میں یہ بولتے ہیں پاک جن، اور پاک جن بعضوں کا واقعی جان نہیں چھوڑتا جلدی اگر چڑھ جاتا، جو وہ عملیات بھی جانتے ہوتے ہیں. جنات جو ہیں بعض یہ عملیات جانتے ہیں، بابا جی اپنے عملیات کرے گا تو یہ اس کا توڑ کر لیتے ہیں، اپنا احسار کر لیتے ہوں گے کہ ان پر عملیات کا جو بھی ہے اثرات وہ اٹیک نہ کریں، وہ جاتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں. اللہ کریم ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے،
آمین. یہاں یہ حسار سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ شجرہ طاریہ قادریہ میں آپ نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک حسار عطا فرمایا ہے، نماز کے بعد جو پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کے اوراد ہیں ان میں سے ایک ورد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حسار حفاظت تو شبر تو نگہدار باشی. یہ جو حصار ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے اعمال میں سے یہ ہے، یہ حصار اس کے بارے میں یہ بھی کسی نے کوشچن کیا تھا کہ جس کو نظر بد لگی ہو اور وہ یہ حصار پڑھ لے تو کیا یہ اس کی نظر بد کے اندر وہ قید نہیں ہو جائے گا؟
یہ اتارا نہیں ہے، یہ باہر سے اٹیک سے بچنے کا ہے.
صحیح.
تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو ہو گیا وہ بھی چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہترین حصار جو ہے نا وہ حدیث پاک والا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فرق، سورہ ناس پڑھنے کا جو طریقہ لکھا ہے، دم کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے تو وہاں تک یہ اس کو پھیرے ہاتھ کو، پھر پڑھے سر ہاتھ پھیلا کے پڑھنے کا، یہی تینوں کل، اور اسی طرح تین بار کرے، یہ بہترین حصار ہے، حدیث پاک کا سنت بھی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حصار فرماتے تھے. صلو علی الحبیب.
یہ سوتے وقت ہی ہوگا یہ حصار،
سوتے وقت. جی
اچھا، امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ابھی یہ جو بات ہوئی، ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو وہ یہی وہ بھینسوں کا اور اس طرح کا کاروبار ہی ہے. اب وہ ہوا یہی کہ ان کا ایک کانسیپٹ یہ کسی نے قائم کر دیا کہ جب بھی آپ جو ہے وہ نیا مال ڈالیں گے، یعنی کاروبار بڑھائیں گے، آپ کے اوپر جادو ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. اب وہ اس طرح سے ان کے ذہن میں یہ بعض اوقات کسی عاملین کے حوالے سے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ خود ہی ایک خوف قائم ہو جاتا ہے کہ اب یہ کرنے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اب یہ کرنے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی کیفیت سے بندہ اپنے آپ کو کیسے بچائے، اور اگر وہ انوالو ہے تو نکلے کیسے، اعتماد کیسے بالو؟
رکھ مولا تحاس
کیا اللہ
پر بھروسہ کرے،
اللہ
آس من امید، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. بندہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس کے اپنے اگر کسی کا مرید ہے تو اس کے شجرے میں جو اوراد ہیں ان کو پڑھے، پابندی کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، اثرات وغیرہ ہیں تو چلے جائیں گے. تعویز پہن لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی بے ہوشی کے عالم میں جن کا انتقال ہوتا ہے، کیا اس میں بھی ایمان کے جانے کا خوف ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
تو ایمان کے جانے کا تو خوف کس میں نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھیں گے کہ جو فوت ہوا ہے نا اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے نزعہ، اس میں اگر کسی نے کفریات بھی بکے نا اس کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے، روح قبض کرتے ہو جس نے کفریات بکے، کہ اس کا بھی بہار شریف میں لکھا ہے کہ اس کو حکم کفر نہیں دیں گے، کہ ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے منہ سے بے ساختہ یہ چیزیں نکل گئی ہوں گی. اور جو مرتے وقت جس نے کلمہ پڑھا اس کی فضیلت ضرور ہے کہ وہ داخل جنت ہوگا، تو یہ فضیلت کے باب میں ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہم کنفرم، یعنی کنفرم کے حساب سے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ ہم خبر نہیں دے سکتے، یہ خبر ہے، یہ اللہ کا نبی دے سکتا ہے خبر. ہم امید رکھیں اور سب کے سب بارے میں رکھیں گے نا کہ یہ مسلمان تھا الحمدللہ، امید ہے کہ یہ ایمان پر گیا ہوگا، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کہ غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ میرے داڑھی کے بال بہت گرتے ہیں، اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟
صبر کریں، ہمت رکھیں کہ داڑھی کے بال گرتے ہیں، منہ کے اندر کے دانت نہیں گرتے.
اللہ،
بال گرنے سے تو پریشانی تو ہوتی ہے لیکن دانت گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے.
کیا بات.
تو یوں اپنے آپ کو منائیں، اور اس کے لیے زیتون کا تیل اگر لگانے کی عادت بنائیں اور اس کو جڑوں میں پہنچائیں، اللہ کرے گا تو زیتون کے تیل شریف سے، زیتون شریف کے تیل سے انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ گنج کے لیے بھی ہے. اس کی گنج ہو نا وہ بھی اگر مسلسل لمبے ٹائم تک یہ عمل کرتا رہے، یہ رگڑتا رہے بال سو مالش کرتا رہے زیتون کے تیل کی، انشاءاللہ اگ جائیں گے بال انشاءاللہ. اور بھی
جی
اس کے اور بھی مطلب ہے کہ کچھ لکھے ہوئے ہیں شاید اس میں گھریلو علاج میں، اس میں سے دیکھ لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے کبھی زیتون کھایا؟
زیتون شریف.
زیتون شریف جی.
الحمدللہ بارہا کھایا.
پکا ہوا کھایا ہے یا کچا کھایا ہے؟
سالن تو اس کا کبھی دیکھا نہیں ہے. زیتون جو پھل ہوتا ہے یہ اچار ہی کہتے ہیں اس کو. اس کا اچار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پانی میں بھیگے ہوئے ہوتے ہیں, نمک ہوتا ہے. ایک تو اچار یہ ہے اس کا زیتون کا, اور دوسرا یہ کہ کوئی تیل ڈالتے ہیں اور سرکہ ڈالتے ہیں, کچھ بعض وقت مسالہ بھی ڈالتے ہیں. اس طرح بھی مختلف اس کے طریقے ہیں اچار کے.
اس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے اس کا
عرب شریف میں بھی. یہ مختلف یہ انداز ہیں اس کے اچار کے, وہ عرب دنیا میں بھی. ہاں رکھا بھی کھا سکتے ہیں مگر اس میں نمک اور پانی. بلڈ پریشر کا مریض جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا سوچے.
یعنی بعض مقامات جو عرب کے میں نے دیکھے اس میں وہ روکھے رکھے ہوتے ہیں ایسے ہی. جیسے بغداد شریف ہم گئے تھے تو وہاں پر بھی, بیروت وغیرہ میں بھی اسی طرح ناشتے میں یعنی زیتون صرف خالی زیتون وہ رکھے ہوتے ہیں ایسے ہی. اس میں سے جو جتنے چاہے لینا,
نمکین نہیں ہوتے
کچھ بھی نہیں, یعنی بس جو توڑے ہیں ویسے ہی ہیں. وہاں تو ٹھیلوں پر اس طرح بکتے تھے جیسے ہمارے یہاں کھجورے اور یہ بیر وغیرہ بکتے ہیں.
میرا سوال یہ تھا کہ حقیقے میں ملنے والے بچے کو پیسے کیا ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں؟
سیدر اتار محمد فیصل اتاری, یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر بڑی بیٹی کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ چھوٹی بیٹی کو پہنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دے, اور پوری فیملی کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
پیسوں کے بارے میں تو ہے نا,
وہ دیکھا جائے گا کہ کیا عرف ہے.
عرف کیا ہے, ماں کا رشتہ دار ہے, باپ کا رشتہ دار, مختلف اس کے احکام ہیں. یہ بہار شریف کے 14 حصے میں اس کے مسائل ہیں. بچے کو جو تحفہ ملتا ہے اس کے, اب وہ چاہے عقیقے کے نام پر ملے, چاہے سالگرہ کے نام پر ملے, چاہے ویسے ہی ملے. اور دوسرا وہ چھوٹی بچی, تو اس میں یہ کہ کپڑا جیسے خریدتے وقت باپ نے یا سرپرست نے نیت کر لی کہ فلاں نابالغ بچے یا بچی کے لیے میں یہ لے رہا ہوں, تو اب یہ اس نے خرید لیا تو یہ وہ بچی یا بچہ اس کا مالک ہو گیا. اب اس میں دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس کو, چاہے وہ کھلونا ہے, چاہے پہننے کا کپڑا ہے, یا چاکلیٹ ٹافیاں بسکٹ جو بھی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, دودھ کا ڈبا ہے, جو بھی ہے. اگر اس کی نیت سے باپ نے خریدا یا سرپرست نے, باپ ہی عام طور پر سرپرست ہوتا ہے, تو اس نے خریدا تو یہ بچے کی ملک ہو گیا, اس کی اونر ہو گیا وہ بچہ اس کا. اب اسی کو خرچ کرنا پڑے گا, اس کے نام پر جو پیسے ملے کسی نے دیے کہ اس بچے کے لیے یہ پیسے ہیں, تو وہ اس بچے کے ہیں, تو یہ اب اسی پر خرچ ہوں گے یا اس کے لیے امانتاً جمع ہوں گے, جب بڑا ہوگا تب اس کو دے دیے جائیں وغیرہ. تو یہ ہیں مسائل. تو اس لیے خریدتے وقت جو سمجھدار ہوتے ہیں نا, جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں, وہ کسی کی نیت نہیں کرتے. وہ کھلونا بھی لیا تو ایک بچے کی نیت نہیں کریں گے, میں لے لیا, سارے بچے بھلے کھیلے, رشتہ داروں کے بچے کھیلے, جو بھی آئے کھیلے, جو کھیلے اس کو اجازت. مطلب اس بچے کے لیے کھلونا یہ لیا تو اب وہ بچے ہی کا ہے, سارے بچے مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہیں مسائل سارے. اب آپ نے ایسا کر لیا کہ وہ سارے وہ نیت تو کر لی تھی, اب وہ چیز وہ بچی کی کپڑا اس کو چھوٹا ہو گیا, اب بڑی بچی کو پہنانا چاہتے ہیں, اس بچی کی ملک تھی اسی طرح خریدتے وقت یا خریدنے کے بعد بھی اس بچی کو اس طرح کے بچی کے لیے دے دیا کہ اسی کے لیے, تب بھی ملک تو ہو جائے گی نا, باپ نے دے دیا تو اب یہ کہ زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے. وہ کپڑا اب پہنا ہوا کپڑا کی قیمت نہیں رہتی اس کی, لیکن جو بھی مارکیٹ ویلیو اگر بنتی ہے اس کی, 100 روپے کے کپڑے کے 2 روپے رہیں گے, لیکن مارکیٹ ویلیو مثلا کسی کباڑی کو دکھا دیا کہ یہ کتنے کا, تو وہ بولے گا 5 روپے کا, تو یہ ایک دو کو دکھا دیا تو کوئی بولے گا 3 روپے کا. تو یوں مارکیٹ ویلیو نکال کر آپ خرید لیں اس کپڑے کو, اب خریدیں دوسری نابالغ بچی کی نیت سے نہ خریدیں, اپنے لیے خریدیں. آپ باپ خرید سکتا ہے, ماں نہیں خریدے گی, باپ کی اجازت سے دوسرا لے سکتا ہے, باپ بیچ سکتا ہے اس کو, تو باپ خود خرید بھی سکتا ہے اس کو,
باپ خرید لے، اب جو بچہ پہنے بچے پہنے یا گفٹ دے دیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح کھلونے کا کر لیں، اسی طرح اور چیزوں کا جو بچے کی ملک ہے مارکیٹ ویلیو سے خرید لیں. کھلونے بھی ہیں بچے کے لیے لیے تھے، سارے خرید لیں مارکیٹ ویلیو سے، تو اس میں بچت اچھی ہو جائے گی شرعی گرفت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. فیس بک پہ بھی پیج پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ کیا جنت میں بھی ہم روزہ رکھیں گے؟
جنت دار الجزا ہے، جزا کا گھر ہے، وہاں کوئی نمازیں روزے فرض نہیں ہوں گے.
اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی دور کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو شادی کینسل کر دینی چاہیے اپنے بچوں کی، کیونکہ آج کل 6-6 مہینے اس معاملے پر شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں.
شادی کرنے میں حرج نہیں ہے، خاندان میں مسائل ہو جائیں گے، تنفیر عوام کا باعث ہوگا، خاندان میں جھگڑے ہوں گے، اس کو مطلب اس کا صدمہ نہیں ہوا ایسا کر دیا. تو دنیا بھی عرف ہوتے ہیں نا جو شریعت سے نہیں ٹکراتے رواج، تو ان کو اپنانے میں حرج نہیں ہوتی، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے. شادی کر لی تو شادی ہو جائے گی.
دور کے رشتے دار میں تو عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے،
جیسا قریب رشتے دار ہوگا وہ، جیسا کہ کسی کے ماں فوت ہو گئی تو وہ شاید 40 دن تک تو 40 کرتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو 6 مہینے کے بول رواج ہو کیا کرے آدمی. دور کے رشتے دار میں تو بعض وقت نکاح بھی کینسل نہیں ہوتا. سال بھر تک بھی
مجھے بابا ایک فیملی یاد ہے کہ ایک شادی جو ہے وہ اسی حوالے سے تقریباً 7 لیٹ ہوئی تھی. یعنی جب بھی شادی کا موقع آتا وہ ایسا معاملہ ہوتا کہ وہ 3-3-4-4 مہینے لیٹ ہوئی. یعنی یہاں تک مجھے ایک فیملی یاد ہے کہ 7 ان کی جو شادی ہے نا وہ اسی معاملے کی وجہ سے لیٹ ہوئی.
اموات ہوتی رہی.
جی اموات ہوتی
رہی. یہ تو ایک جی شاز معاملہ ہے وہ بےچاروں کے بس، لیکن ایک موت پر کتنا انتظار. شاید چیلوم کا کرتے ہوں گے تو شرن ایسا نہیں ہے، شرن تو ماں کا انتقال ہو گیا، ادھر ماں کا انتقال ہوا، ادھر نکاح پڑھ لیا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسا کرے گا نہیں کہ وہ بہت برا بھلا لوگ بولیں گے، مسائل ہو جائیں گے، اکلے گا بھی نہیں. ظاہر ہے اولاد کو بھی ماں کی لاش پڑی ہو تو کوئی نکاح تھوڑی پڑتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ نکاح تو نافذ ہو جائے گا. اس لیے وہ جیسے ماحول ہو نا اس کے مطابق چلنا چاہیے. جبکہ کوئی شریعت کا خون نہ ہوتا، شریعت کے حساب سے کوئی گناہ والی صورت نہ بنتی ہو.
اسی سچویشن پر ایک اور کوشچن بھی ہے کہ ایک نوجوان کے دن طے ہوئے، شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا تو دادی کا انتقال ہو گیا، اب وہ گزر گیا، دوبارہ دن طے ہو گئے، شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تو جو ہے وہ نانی کا انتقال ہو گیا، پھر ڈیلے ہو گیا، اب دوبارہ اس کی شادی کے دن طے ہوئے تو اس کو اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی اب کوئی اپنی خالہ یا پھوپھی مت مار دینا، اب ذرا کچھ جلدی ہی جو ہے وہ شادی کر لو. تو ایسی صورتحال میں آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے، دوستوں کو کیا کہیں گے، جس سے کہا جا رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟
فضول بات ہے کہ مطلب ہنسی مذاق ہے، اس میں کہنا نہیں چاہیے تھا. اگر خالہ زندہ ہو واقعی اس کی اور اس کو پتا چلے یا اس خالہ کی اولاد کو پتا چلے، پھر دل آزاری کی صورت بھی بن سکتی ہے، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. کیا پتا دولہا ہی سو جائے، خالہ تو جاگتی رہے، دلہنی نپٹ جائے، تو کچھ پتا نہیں ہے. دولہے بھی تو چلے جاتے ہیں، دلہنیں بھی چلی جاتی ہے شادیوں سے پہلے، شادی کے پہلے دن بارات میں سے موت دولہا کو اچک لیتی ہے، پہلی رات دلہن دم توڑ جاتی ہے. تو رب کے ہاتھ میں، اللہ تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے کسی کی موت کی. اس طرح بات کرنا مذاق کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں بولنے والا ہی ڈپٹ گیا تو یہ ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حسن رضا عطاری گوجرا سے. امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح کے الفاظ کون کون سے ہیں اور نکاح کس طرح پڑھانا چاہیے؟
بہار شریعت کے 7 حصے میں یہ طریقے الفاظ سب لکھے ہوئے. جب نکاح ہونے لگے نا تو اس وقت مطالعہ کر لینا. صلو علی الحبیب.
مدرسۃ المدینہ کے ذریعے آن لائن کورس بھی ہوتا ہے, شادی کورس.
سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور بیرون ملک سے 10 رمضان المبارک کی کارکردگی, روزانہ ایک پارا, اسلامی بھائیوں کی تعداد جنہوں نے روزانہ ایک پارا پڑھا 6171, اسلامی بہنوں کی تعداد 24,795. کتنا فرق ہے دیکھ لیے, روزانہ دو پارے صرف عیسائی بہنوں کی تعداد 250. کارکردگی جو ملی ہے عیسائی بھائیوں کی ملی نہیں ہوگی. روزانہ 1200 درود پاک, عیسائی بھائیوں کی تعداد 4,884 اور عیسائی بہنوں کی تعداد 19,137. کھجور روٹی, عیسائی بھائیوں کی تعداد 869, عیسائی بہنوں کی تعداد 7,825. تقریباً 7,000 زیادہ عیسائی بہنیں کھجور روٹی سے سحری کرنے والیاں, آج پون یا ایک روٹی. عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,294, عیسائی بہنوں کی تعداد 9,857. گھر درس, عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,839, عیسائی بہنوں کی تعداد 12,639. مائے کفل مدینہ, عیسائی بھائیوں کی تعداد 1,615. مائے کفل مدینہ منانے والے عیسائی بہنوں کی اس میں لکھی بھی نہیں ہے. مائے مدنی انعامات منانے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 4,263. اس میں بھی عیسائی بہنوں کی کارکردگی ملی نہیں ہے. عیسائی بھائیوں نے مدنی عطیات یعنی فنڈز جمع کیے 10,40,419. عیسائی بہنوں کی اس میں بھی کارکردگی لکھی نہیں ہے. بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن لگانے والے 768. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال جواب والے سوال چلائیے.
میرا نام عمران اختر اتاری ہے, سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سوال ہے کہ صلی اللہ علی محمد جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس میں ہو پڑھتے ہیں کہ ہو پڑھتے ہیں؟
صلی اللہ علی محمد ہو زیادہ مناسب ہے, ہو نہیں, صلی اللہ علی محمد ہو.
نکاح کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ عمومی طور پر جب نکاح جو ہے وہ ایجاب ہوتا ہے تو اس میں نام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں, بھئی یہ گواہ یہ گواہ یہ گواہ وہ گواہ یہ وکیل, یہ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس میں اگر کسی جو جیسے برادری ہیں برادریوں میں بھی ہوتے ہیں تو برادری کے کسی بڑے کو جیسے بنایا ہوا ہے بڑا تو اس کا نام نہیں لیا, اور اس پر بھی پھر بعض اوقات جو ہے وہ دھوم دھام یا جو قاضی صاحب ہوتے ہیں ان کی باری آ جاتی ہے, تو یہ فرمائے کہ کیا اگر گواہوں کے نام نہیں لیے یا جو برادری کے بڑے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں, ایجاب قبول اگر درست ہے تو؟
وکیل کا بھی نام ہونا شرط نہیں ہے, گواہوں کا نام شرط. لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح ہو رہا ہے, وکیل بول دیا جو بھی اس کا طریقہ ہے کہ ہاں مجھے وکیل مطلق کیا آپ نکاح پڑھا دو, یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن بس اب رسم و رواج میں چلنا پڑتا ہے، نام اصل فارم میں لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی ضرورت پڑے کوئی کیس کباڑے میں تو یہ کام آتے ہیں نام، اور نام جعلی نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی ہوتا ہوگا جعلی نام لکھ دیتے ہوں گے کہ یہ وکیل تھا اور وہ فلاں تھا، اور حالانکہ دوسرا وکیل اور لکھ دیے دوسرے، تو یہ جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، صرف گواہوں کے نام لکھ دیے اور حقیقت میں ان کو گواہ بنایا نہیں، لیکن نکاح تو ہو گیا کہ کچھ مسلمان تو گواہ ہو ہی چکے ہیں، لیکن وہ فارم میں جھوٹ لکھنا بھی گناہگار ہوگا، حج کے فارم میں جھوٹ لکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو برادری کے جو بھی بڑے ہیں ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے، ناراض ہونے کا کوئی ایسا یہ موقع کیا بتا، ناراض کیا ہونا تھا؟
فیس بک پہ سوال ہے کہ اگر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے واجبات چھوٹ گئے اب پتا چلا تو کیا نماز دہرانا ضروری ہے؟
اب وہ اگر ایسے واجبات ہیں جن میں جن سے نماز مقرر تحریم میں ہوتی ہے تب تو اس دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز، اور اگر ایسے نہیں ہے واجبات توبہ کر لیں، سیکھا کیوں نہیں. کل مدنی مذاکرے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے مالک مکان کو 1,00,000 روپے ایڈوانس دیا ہے، اب ہم اس سے واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں نکال دے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم صاحب نصاب کہلائیں گے؟
ایڈوانس میں ایڈوانس ملک سے خارج تو نہیں ہوتا نا
جی،
ہے تو اسی کی ملک، جب یہ جگہ چھوڑے گا تو واپس تو دے گا، وہ نہیں دے گا تو وہ مطلب ظالم ہوگا، غاصب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت باندھی اور سامنے قرآن پاک رکھے ہوئے اور پنکھا چل رہا ہے پیڈسٹل فین، اس کی وجہ سے اگر قرآن پاک زمین پہ تشریف لے آتا ہے تو کیا نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے واپس رکھا جائے یا نماز جاری رکھی جائے؟
توڑنے کے آزار میں سے تو نہیں ہے، جلد سے جلد پورا کرے اس کو، یہی ہو سکتا ہے.
نماز توڑنے کے جو عذر بیان ہوئے ہیں کتاب میں بہار شریعت وغیرہ میں، ان میں یہ اس طرح کا عذر لکھا نہیں کہ ایسا ہو جائے تو نماز توڑ دے.
اس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طیبہ کے نانا جان ہیں، کیا قریشی ہاشمی اور صدیقیوں کے بھی نانا جان ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نانا جان ہوئے جن کی نسل سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کے ذریعے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے چری، ان کے نانا جان ہوئے، دوسروں کے نہیں ہوئے. اور صدیقی بھی صدیقی ہاشمی کہلائے گا، ہاشمیوں کی اس لسٹ میں نہیں ہے، صدیقی کو ہاشمی نہیں کہا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیق کہتے ہیں، صدیقی کہتے ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، سب سے زیادہ رونے والے جن بزرگوں کا مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ان کے نام بتائیے. جواب، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ. البتہ مزید ایسے تین بزرگ بھی ہیں جو بہت زیادہ روئے، چنانچہ میرات المناجی میں لکھا ہے دنیا میں پانچ حضرات بہت روئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں نہ جنت کی جدائی میں، حضرت نوح علیہ السلام ہو یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فراق رسول اللہ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں، حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی پیاس یاد کر کے. سوال نمبر دو، کہا کس کی طرف سے ہے؟ جواب، شیطان کی طرف سے. کہ کام ہے ٹھٹھا مر ہا 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 کر کے ہنستے نا آواز سے کہ دوسرا ہو تو سن لے اتنی آواز سے ہنسنا یہ کہا کہلاتا ہے. سوال نمبر تین, قرآن کریم کی کس سورت کو منجیہ یعنی نجات دلانے والی کہتے ہیں؟ جواب, سورہ ملک کو. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام, ام احمد علی لاہور, کرن اتاریہ لاہور, بنت محمد اسحاق کراچی, بنت اکرم علی اتاریہ کراچی, فیضان مدثر فیصل آباد, مظہر اتاری کراچی, محمد حامد رضا اتاری کراچی, بنت طفیل پاک پتن شریف, رضوان احمد لاہور, عثمان اتاری جیلم, بنت احمد رضا اتاری شہداد پور, بنت رفیق اتاری سیالکوٹ, محمد عظیم رضا لاہور, بنت فیاض اتاری شرخ پور, بنت عبد الغفور کراچی, بنت ساجد اتاریہ گجران والا, بنت حسین اتاریہ حیدر آباد, بنت نعیم اتاریہ گجرات, ام عدینہ اتاریہ ملتان شریف, ملک احمد خان میاں والی, ارسلان اتاری ٹیکسلا کینٹ, امتیاز اسلم گجران والا, بنت عبد المجید اتاریہ واکین, فاروق احمد اتاری بھکر, ارشد اتاری ملتان شریف, رضوان اتاری اکاڑا. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام, بنت نعیم اتاریہ گجرات. ان کو تحفے میں 1200 کا چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جوابات ٹیکسٹ میں ہوں, اسلامی بین محرم کا نام و نمبر لکھے اور کل عشاء کی اذان تک یہ جوابات مل جائیں. سوال نمبر ایک, حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صفات انعام سے متعلق سوال جواب ہوا؟ کون کون سے پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, یعنی ثواب کا کام ہے؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی.
ماشاءاللہ نعت خان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ, آئیے کلام سنتے ہیں.
مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مشک بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہو, دیے ہاتھ میں خدا
شعر ہے یہ امیر السنت کا، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے. یہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت قاسما اقسم بینکم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہی بانٹنے کے لیے ہے،
کیا بات،
اور میں اللہ کے خزانے تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں.
کیا بات،
دو جہان کے خزانے،
دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے
طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.